پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، جن موضوعات پر ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، ہم ان کے ایک بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو فائر کر دیا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع افغانستان کے دورے پر ہیں، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ داعش کی آئیڈیالوجی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے ماہرین کو انوالو کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والے سینٹ کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی۔ آفٹر میتھ اس کا کیا ہے، کیا اس کا رد عمل ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شہریار آفریدی صاحب موجود ہیں جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم بہادر آباد سے ہے۔ آغاز کروں گا شہریار فریدی صاحب، آپ کو جانا ہے اپنے پروگرام میں، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے اس الیکشن میں کیا گین کی، اور عمران خان جو مسلسل کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کبھی بھی اشتراک نہیں کریں گے، آپ دونوں نے ایک مشترکہ موقف اختیار کر کے ووٹ دیا، کیا یہ کوئی اصولی سیاست ہے؟ اس پہ اگر اعتراضات کرتے ہیں مبصرین تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مقبول صدیقی صاحب آپ فرمائیے، شہریار آفریدی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کہ ایم کیو نے اس انتخاب میں کیا رول ادا کیا ہے؟
آپ ہمارا رول پوچھ رہے
ہیں؟ جی
دیکھیے، آپ سب کے علم ہے کہ 22 اگست کے بعد سے ایک بڑے بہت بڑے بحران سے نکلی ہے ایم کیو، ایک بڑے بحران میں داخل ہوئی ہے، تو اور پھر گزشتہ 3 سے 5 سال سے ہمارے خلاف اعلانیہ اور غیر اعلانیہ ایک آپریشن کلین اپ بھی ہوتا رہا، ہمارے دفاتر بھی بند کیے جاتے رہے، اور خود ایم کیو ایم کو توڑنے کا، تقسیم کرنے کا عمل بھی کسی نہ کسی سطح پہ، حکومتی سطح پہ یا کسی دوسری سطح پہ جاری رہا۔ تو ہمارے 51 تھے پچھلے 3 سال پہلے جب
مقبول صدیقی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، شہریار صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، یہ فرمائیے، میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی نے کیا گین کیا، اور جو ایک اصول سیاست کی بات کرتے تھے آپ کے لیڈر کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا یا کبھی اشتراک نہیں ہوگا، اس اصول کا کیا بنا؟ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا مل کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیے جی، جب بھی پاکستان میں پارلیمان یا اوور آل الیکشن کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو فری انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے، اور اسی حوالے سے دھرنا ہوا۔ زیادہ ڈیٹیل میں ماضی میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہوں گا، لیکن جب الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی تو پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جس نے سینٹ کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ الیکشن یا جو پارٹی لسٹ، جس طرح کی ویمن ریزرو سیٹس پہ جو بھی جو آپ کی پرسنٹیج بنتی ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بیس پہ، اس پہ جاتے، یہ ساری پلیز ریجیکٹ کی کنہوں نے؟ ان جمہوریت کے دعوے داروں نے جو آج یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی گھوڑا اور جانور اور پتہ نہیں منڈیاں بن گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ منڈیاں اس وقت کیوں نہیں روکی جب ان کے ناک کے نیچے یہ عمل شروع ہوا، اور یہ چانگا مانگا سے لے کر آج کے 2018 کے الیکشن پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس کو روکنے کے لیے انیشیٹیوز کیوں نہیں لیے؟ پولیٹیکل گیمکری تو کی گئی، قوانین کیوں نہیں بنائے؟ وفاق کے انڈر آئی بی، پھر آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف بی آر، اتنی یوج ٹرانزیکشن، جب 80-80 کروڑ کی ایک سیٹ بکے گی تو کیا میں مجبوراً اس نیریٹو کو بائی نہیں کروں گا جو کہ واجپائی نے دیا تھا کہ پاکستان کے پارلیمان کی قیمت لگتی ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایگزمپلری میجرز نہیں لیے اور پی ٹی آئی کے اس انیشیٹو کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ پارلیمان میں نمبر گیمز کاؤنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں
جی،
اب 12 ہمارے اپنے ممبر آن تھے سینٹ کے، ایک ہمیں فاٹا نے جوائن کیا۔ ہم نے جو فیڈریٹنگ یونٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے نام پہ عالمی سطح پر ہندوستان نے جو سیاست کی، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ، چاہے وہ یورپ اور انگلستان میں، ایک منظم کیمپ چلائی جس سے ایک میسج دیا گیا کہ خدا نہ خاصہ شاید بلوچستان کے لوگ پاکستان سے متنفر ہیں۔ اسی سوچ کو اپناتے ہوئے پی جی آئی نے یہ انیشیٹو لیا کہ چھوٹے صوبوں کو نہ صرف مین اسٹریم میں لانا ہے بلکہ ان کو رسپانسبلٹی دینی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ سیاست کرنی ہے نہ ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے اس موقف کی تعریف اللہ کے فضل نے پیپلز پارٹی باقی لوگوں نے بھی کی, ایون ایم کے ایم نے بھی کی, اور آج ایک میسج کیا اقوام عالم میں کہ بلوچستان پاکستان کی شہرگ ہے, بلوچستان اور پاکستان کی تمام اکائیاں تو اس لیول پر گئے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے فاٹا سے بات کی. لیکن ہوا کیا کہ فاٹا میں اندر وہ میجورٹی رول والی بات ہے, فاٹا میں اندر ڈیوائڈ اتنا زیادہ ہے, اتنی انٹرفیئرنس ہے کہ ایک سیٹ کے لیے سٹنگ پرائم منسٹر اور ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی جو ہے وہ پریشر ڈالتی رہی. یہی وہ وجہ ہے کہ جمہوریت کو جو خطرہ اور نقصان ان موجودہ سیاسی پارٹیوں نے پہنچایا, خاص کر پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اور یہ لیس بہت بڑی ہے. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے جب کہا کہ بنیادیں ہل رہی ہیں جمہوریت کی, تو بنیادیں ہلنے کی بات آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی جب آپ کو انٹروین کرنے کی ضرورت تھی؟
جی
آپ نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی.
آپ مطلب اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں جی, تو آپ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائی ہوا جو کچھ آپ نے کیا پیپلز پارٹی کے اشتراک سے سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین لانے کے لیے, یہ جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیں آپ, جسٹیفیکیشن والی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ایک انیشیٹو دیا, ماسٹر سٹروک کھیلا فار دا سیک آف پاکستان فیڈریٹنگ یونٹس, بلوچستان کو ریپرزینٹیشن دی, بلوچستان کو ڈپرائیو رکھا گیا, اور بلوچستان کو ریپرزینٹیشن اس لیول کی نہیں کی پورٹ فولیو کی جو ڈیسیجن میکنگ میں بلوچستان کو شامل کیا. اب 20 ممبر سے پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ تھا نہیں, انہوں نے اسی ہمارے موقف کی تائید کی, اور اس کے بلبوتے پہ آج پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ پاکستان کے دشمن اب پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کے نام پہ پالیٹکس نہیں کر سکیں گے. تو آئی بلیو یہ ون ون سچویشن ہے فار دی انٹائر پاکستانی اسٹیک ہولڈرز, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج وہ لوگ جو اب یہ میاں نواز شریف جو راگ ناپ رہے تھے کہ مجھے مجیب الرحمان نہ بنایا جائے, یہ وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں, یہ وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت ڈان لیکس ون, ڈان لیکس ٹو, آپ پوری قوم کے سامنے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, صرف اتنا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سینٹ کے الیکشن نے ایک بڑا پازیٹو میسج کنوے کیا ہے اینٹائی پاکستان فورسز کو, اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے دشمن ہیں, اور پھر چھوٹے یونٹس کو جو ڈپرائیو کرنے کے جو تلے ہوئے 70 سال سے جس طرح ان کو دیوار سے لگایا گیا, اس کی نفی ہوئی ہے کل, اور الحمد للہ پاکستان ود ایوری پاسنگ ڈے مور پراسپرس بنے گا, اور پاکستان کے لوگ اب جاگ چکے ہیں, اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا ہے اور چھوٹے صوبوں کا ہے.
بہت شکریہ شہریار افریدی صاحب. مقبول صدیقی صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا رول کیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, یہ کس حد تک درست ہے؟ مقبول صدیقی صاحب لائن پر ہے.
کو سپورٹ کیا
جی,
ہم نے تو بڑا واضح موقف اپنایا, ہماری ایک کمٹمنٹ تھی ہمیشہ سے. دیکھیے سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے پاکستان کے چھوٹے صوبوں اور چھوٹی قومیتوں کو امید بنی کہ یہاں پر بروڈ میجورٹی نہیں ہوتی اور آپ بہت ساری قانون سازیاں کر سکتے ہیں. اچھا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ایک گروپ جو ہے بلوچستان کے سینیٹرز کا وہ اکٹھا ہو رہا ہے, تو ہم نے ان کو اور چیئرمینشپ کے امیدوار بھی ہے, تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کا, جو ہماری پرانی کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. اچھا اس والے اتحاد میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی بھی شامل تھی, لیکن پیپلز پارٹی کے جو ڈپٹی چیئرمین تھے سلیم مانڈی والا, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ہم نے ایبسٹین کیا ہے. تو یہ کہنا بالکل, ہم نے واضح طور پہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی نے جو کچھ جمہوریت کے لیے کیا ہے, جمہوریت کے خلاف کیا ہے, جس طرح خرید و فروخت کی گئی ہے اس دفعہ, اور جو کچھ ان کے شہری علاقوں سے یہ گزشتہ 10 سال میں کیا ہے, تو یہ خودکشی ہوگی ہماری جانب سے, سیاسی خودکشی ہوگی کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں یا کرتے ہوئے نظر آئیں. تو ہم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, ہم نے ایبسٹین کیا. تو لہٰذا اس پہ تو کوئی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ کہہ سکے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے ہاں بلوچستان کو سپورٹ کیا, بلوچستان کے کاز کو سپورٹ کیا, ان کے حقوق کو سپورٹ کیا ہے, اور پاکستان کی جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے. وہاں پر چھوٹے صوبوں اور چھوٹی قومیتوں کی آواز جتنی بلند ہوگی اتنا ہی پاکستان کے اندر جمہوریت کی آواز بھی بلند ہوگی، جمہوریت بھی مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ لگے گا کہ تعداد اور طاقت ہی صرف ایک صوبے میں جمع نہیں ہے بلکہ یہ اب جمہوری روایات کے ذریعے پاکستان کے چھوٹے چھوٹی قومیتوں کی آواز بھی ایوانوں میں سنی جا سکتی ہے۔
بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہے۔ اب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دانیال عزیز صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، پی ایم ایل این سے تعلق ہے، اور مہرین راجہ صاحبہ ہیں، فارمر لا منسٹر ہیں، پی بی پی سے تعلق ہے۔ دانیال عزیز صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی پارٹی نے کیا گین کیا اس انتخاب میں، اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کے ارکان کی جانب سے کہ یہ بہت گند ہوئی ہے، جب 90 میں سندھ میں صرف ایک پی ایم ایل این کا بندہ تھا جام صادق، ان کو منور کر کے چیف منسٹر بنایا گیا، اس وقت تو بھی یہی صورتحال تھی کہ منور کیا گیا تھا، اس وقت میں اور آج کے وقت میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟
جی، اس میں میرے خیال میں بہت سارا پانی جو ہے وہ دریا میں بہہ چکا ہے اس 90 کے بعد
جی.
اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوئی اور جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس کا اعتراف بھی ہوا، اور یہ فیصلے ہوئے ایک ملکی سطح پر سیاسی جماعتوں کے کہ اس طرح کے جو ہوچے ہتھکنڈے ہیں اور یہ جو طریقہ کار ماضی میں استعمال ہوئے وہ بند ہونے چاہیے اور آئندہ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور یہ ایک اخلاقی جواز پیدا کیا گیا اس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے سے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کوئی عثمانی شریفہ نہیں ہے، وہ ان کی مرضی ہے، اس کے نتیجے انہوں نے بھگت لیے 2013 کے الیکشن میں۔ میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
جی.
کہ حیرانگی ہوتی ہے یہ باتیں سن کے، یہ جو لفاظی آپ ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ ایک بلوچستان کی حکومت میں ہماری میجورٹی تھی، ہم نے اس کی قربانی دی، اور ایک جو مائنورٹی پارٹیز تھیں ان کو گورنمنٹ سونپی، ایگزیکٹو سونپا، تاکہ وہ قومی دھارے میں آنے میں آسانی محسوس کریں اور ماضی کے جو زخم تھے ان کو پر کرنے کے لیے ہم ایک سیاسی چاہے ازمائش میں سے گزریں، لیکن ملکی حصول کے لیے، نیشنل آبجیکٹو کے لیے ہم یہ کر گزریں۔ یہی کچھ ہم نے کے پی میں کیا، چونکہ وہاں پر مختلف پارٹیز جیتی نہیں تھیں، ان کی کوالیشن آسانی سے میجورٹی بنا سکتی تھی، لیکن چونکہ سمپل میجورٹی جو تھی، یہ اپنا بگیسٹ پارٹی کہنا چاہیے جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ ہمت کر کے اپنی حکومت بنا لیں، تو انہوں نے جماعت اسلامی اور یہ شیرپا وغیرہ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی۔ اب جب وہ معاہدہ پورا ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی کمپلینٹس آ رہی تھی، آپ کو چاہیے تھے پہلے تدارک کرتے۔ جس وقت نون لیگ کو ایگزیکٹو نہیں ملا تھا، اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کمپلینٹس آ رہی تھی، کہ جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو کہا کہ بھی حکومت آپ کو نہیں ملے گی، آپ انتظار کریں، یہ نیشنل پارٹی جو مالک صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کو جائے گی، تو اس کا انتظار کیا گیا۔ اور یہ پہلے سے کہہ رہے تھے، یہ جو شیخ رشید اور عمران خان وغیرہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سینٹ نہیں لینے دیں گے۔ انہوں نے سینٹ ووٹوں کے ذریعے سے نہیں لیا ہے، انہوں نے سینٹ چوٹوں کے ذریعے لیا ہے۔
دیکھنا، ماضی میں آپ بھی تو یہی کرتے رہے ہیں، آپ کی پارٹی نے بھی یہی کیا ہے۔
انہوں نے گورنمنٹ کو بذریعہ مختلف قوتیں استعمال کر کے اور ایک اور مقصد پورا کیا جو کہ جمہوری نہیں تھا، وہ جمہوریت کو روکنے کا تھا۔ اگر آپ عام لفظوں میں دیکھیں تو یہ جو لوگ جیتے تھے جن ٹکٹس کے اوپر اور جو حکومت بنی ہوئی تھی
جی،
وہ تو نون لیگ کا رائٹ بنتا تھا۔
اچھا نہیں، میرا سوال یہ ہے دانیال عزیز صاحب آپ سے کہ ماضی میں آپ نے بھی یہی پولیٹیکل مینیورنگ کر کے اپنے لوگوں کو عہدوں پہ فائز کیا ہے، تو اگر انہوں نے کیا ہے تو آپ اس کو گند کیوں کہتے ہیں؟
ایک زمانہ تھا جب کوئی بھی مرکزی حکومت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی بھی صوبائی حکومت ان کی جماعت کے علاوہ ہو، یہ ایک زمانہ تھا پاکستان میں۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ تبدیل ہوا، اور جو ماضی میں ہوتا رہا، چاہے وہ کے پی میں ہوتا رہا، جو آپ کو اچھی طرح پتا ہے
جی،
کہ ماضی میں شیر پاؤ صاحب کیسے بنے، وہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ مختلف زرداری صاحب نے کوششیں کی کچھ سال پہلے کہ وہ پنجاب کی حکومت میں قابض ہو جائیں، تو یہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں ختم کرنے کا ایک اوور آل ایجنڈا جو ہے وہ سیٹل ہو گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اور ہم نے اس کی پاسداری کی۔
صحیح، بالکل ٹھیک۔
اب اگر آپ واپس چھانگا مانگا والی سیاست میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ چھانگا مانگا کون کرتا تھا۔
چلے ٹھیک ہے، مہرین راجہ صاحبہ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے اس پورے الیکشن میں کیا گین کیا، اور آپ نے بھی اپنے اصول کی خلاف ورزی کی، آپ کی پارٹی نے، آپ نے جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا یا جو بھی کیا، آپ دونوں پارٹیوں نے مل کر ووٹ دیے، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت عرصے کے بعد ایک صوبہ جو ایک محرومی میں مبتلا تھا وہاں کا چیئرمین سینٹ آیا اور ایک ایجنڈا پہ کہ مسلم لیگ نواز کی جو پارٹی اس وقت حکومت میں ہے اس کو جس طرح کے کرپشن کے آپ کو پتا ہے الزامات ہیں اور ثابت ہو چکا ہے اور جس طرح کے حالات واقعات چل رہے ہیں بہت عرصے کے بعد ایک چھوٹے صوبے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا نومینیٹ نہیں کیا چیئرمین اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین یہ لے کے آئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی نمائندے ہیں یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں جیسے ابھی دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ہوچھے ہٹ کندے پہلے یہ کرتے رہے ہیں اور اب چھوڑ دیے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس میں تو بات کروں گی جمہوریت کی اور جمہوریت کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایسے الائنسز جو جمہوریت کو مضبوط کریں اور ایسی حکومت کو جو کرپشن میں مبتلا ہے اور پاکستان کو کمزور کر رہی ہے اس کو اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو ہٹانے کے لیے یا اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے جمہوری طور پہ کوئی بھی الائنس بنے تو میں سمجھتی ہوں ون پوائنٹ ایجنڈا پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپوزیشن کی اکٹھا ہو کے کچھ ایسے ناسور جو ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو اپنا چیئرمین لاتی, ہم نے اپنے چیئرمین کو نامینیٹ نہیں کیا, ہم نے یہ چاہا کہ بلوچستان کی محرومی کا بھی ازالہ ہو جائے اور یہ بھی دکھایا جائے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو آنے والے الیکشن کے لیے بھی بتا دیتی ہوں کہ آنے والے الیکشن میں بھی آپ ایک مثبت جمہوری ایک ٹرینڈ دیکھیں گے کہ شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو.
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, شاید کوئی سیاست کے بارے میں آپ لوگوں سوال کرنا چاہیں. سلیمانی صاحب ہیں, متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے, جی فرمائیے.
سر السلام علیکم. سر میری پوری بات سنی, میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا دا گورنمنٹ آف دا پیپل, لوگوں پر حکومت بن کرو, فار دا پیپل, لوگوں سے دور اینڈ بائی دا پیپل, اور لوگوں کو خریدو.
جی
یہ تو اس حمام میں سب ننگی ہے نا, کسی پارٹی.
اچھا بہت شکریہ آپ کا. جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب فراز شبلی صاحب موجود ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بہت شکریہ فراز شبلی صاحب آپ کی زحمت کا.
شبلی فراز صاحب
یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی نے کل کا جو الیکشن ہوا ہے اس سے کیا گین کیا ہے؟
اختصار سے. جی اداروں نے اور سیاسی پارٹیوں نے, بات یہ ہے کہ یہ بڑے اچھمبے کی بات ہے کہ وائی دس کوشچن از بینگ آسکڈ اسپیشلی وین دی فیکٹ از دیٹ ان آل پولیٹیکل سیٹنگ.
اردو کا پروگرام ہے, ذرا اردو میں بولے تو مناسب رہے گا.
جی ہاں, کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اتحاد ہوتے ہیں اور کچھ اگینسٹ لڑا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کامیاب نہ ہو, اور اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ انہوں نے یہ سینٹ میں ان کی صدارت آ گئی تو انہوں نے جس طرح ماضی میں کچھ ذاتی فیصلے کیے ہیں اپنی ایک خاص لوگوں کو بچانے کے لیے لیجسلیشن کی ہے, تو ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کسی شخص کے لیے قوانین نہیں بنائیں گے,
چاہے اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا پڑے.
چاہے نہیں, بات پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, ہم نے سپورٹ کی ہے, اپنا جو اپنی سپورٹ تھی وہ ہم نے بلوچستان کے سینیٹرز کو دے دی, انہوں نے آگے اس کو اپنے ایز اے وٹ ایور نیو پولیٹیکل فورس اور انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل فورس, ہم نے اس لیے انڈیپینڈنٹ, چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے آگے پھر جو بھی کوالیشنز کی, انہوں نے جو بھی فارمولاز بنائے, ہم نے اس کو ہمارا مین جو تھا وہ تھا چیئرمین کے لیے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ کے کوئی الائنسز بن سکیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟
نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس نہیں بن سکتا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس نہیں بن سکتا. کہیں لوکل لیول پہ اگر کسی کچھ حلقوں میں اگر وہ ہو گیا تو
سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ
نیشنل لیول پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب آپ کا, جناب مہرین راجہ صاحبہ آپ کا, اور دانیل عزیز صاحب آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے کچھ کالرس ہیں ہمارے ساتھ اس وقت, تو ٹیلی فون لائن پر راجہ پرویز صاحب ہیں ایپٹ آباد سے. جی راجہ پرویز صاحب, راجہ پرویز صاحب فرمائیے. عمر دین صاحب ہنگو سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عمر دین بول رہا ہوں.
جی فرمائیے.
پی ٹی آئی کی خود کئی ممبر تو لکھ چکے ہیں, کوئی 4 کروڑ روپے میں عمران خان صاحب نے خود بیان دیا تھا, اور اس کے علاوہ حاجی خیال زمان ہے میرے, یہ اتنا کرپٹ انسان ہے, اور پھر 20 کروڑ روپے عمران خان کو دے کر سینٹ میں الیکشن میں کڑا کرا دیا.
اچھا ملک نائب خان صاحب ہیں کوہاٹ سے. ملک نائب خان صاحب جی. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جعفری صاحب میں عرض کر رہا ہوں
جی
کہ کیا یہ سینٹ کا چیئرمین بلوچستان کا بن گیا, بلوچستان کی جتنی محرومی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. دوسری بات یہ کہ پیپل پارٹی کا تو پہلا بھی 5 سال حکومت رہا, اس میں یہ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین بلوچستان سے کیوں نہیں لیا, اور بلوچستان نے کیا کیا 5 سال کی حکومت دور میں. ادھر تو لوگ گیس سے محروم ہے, بجلی سے محروم ہے, تقریباً ہر اس طرح سے محروم ہے بلوچ یا جنوبی پختونخوا. یہ لوگ کیا اس وقت انہوں نے کیا کیا اور ابھی ان کو کیا فائدے ملیں گے؟ بڑی مہربانی, شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ یہ ہمارا پروگرام فیس بک پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ ٹیلی فون لائن مفت ہمیں ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
سامعین تازہ ترین خبر جیسا کہ آپ نے سنی بھی ہوگی اور مختلف چینل سے اور ٹی وی اسٹیشنوں سے آپ کو یہ خبر مل رہی ہوگی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو فارغ کر دیا ہے اور ان کی جگہ سی آئی اے کے سربراہ جارج پومپیو کو وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو سیٹل یونیورسٹی سے ڈاکٹر تیہ محمود صاحب لائن پر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر قبل میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی یہاں پر فارن پالیسی کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ایلان برمن, انہوں نے ان کو فائر کیے جانے کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا.
So I think it certainly is a change to the composition of the national security team, but I think it's more a reflection of effectiveness than it is of direction.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم کے خد و خال میں اس اقدام کے بعد واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا اقدام کسی جانب جاتا ہوا کم اور افادیت کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے. سیکرٹری ٹیلرسن کو ایک مؤثر سفارتکار نہ ہونے اور بیرون ملک صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی نمائندگی نہ کرنے جیسی تنقیدوں کا کئی حلقوں کی جانب سے سامنا رہا, اور میرا خیال ہے کہ اب ٹیلرسن کی جگہ سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو کو بین الاقوامی سفارتکار بنانا وائٹ ہاؤس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو بین الاقوامی سطح پر مضبوط نمائندگی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ پالیسی میں کسی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے. ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ نے یہ خبر بھی سنی اور یہ جو ہمارے دوست تھے ان کا آپ نے تبصرہ بھی سنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فائر کیے جانے کا سبب کیا بنی بات؟
اسباب تو جی کافی ہیں. شروع میں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہی ہوئی تھی تو کئی لوگوں کو کچھ تعجب ہوا تھا اس حوالے سے کہ جو ٹرمپ صاحب کی ایک نئی کہہ لیجئے، فریش کہہ لیجئے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے لائن رہی چیزوں کے بارے میں، تو ٹیلرسن صاحب اس کے مقابلے میں زیادہ کنونشنل ایکسون سے آئے ہیں، ان کو جو ریپبلکن پارٹی کا سمجھ لیجئے پرانا دڑا ہے اس کے ساتھ زیادہ ہم مانگی تھی، تو ایک تو یہ رہا. دوسرا یہ رہا کہ انہوں نے خود کوئی یعنی بریک تھرو نہیں کیا کہ اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کر سکیں، کچھ شاید ان کا یہ سٹائل تھا. ساتھ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر اتنی بجٹ کٹس کی وجہ سے، لوگوں کی فائرنگز کی وجہ سے، کئی لوگوں کے استعفے دینے کی وجہ سے اس قسم کا استحکام نہ پیدا کر سکے جو ان کا بھی ذرا ہاتھ مضبوط کرتا. تیسرا یہ ہے کہ جو کئی بہت اہم فورن پالیسی کی مووز ہوئی امریکہ کی طرف سے پچھلے سمجھ لیجئے 6 ماہ میں یا سال بھر میں، تو اس میں کئی اہم چیزوں پہ دونوں میں اختلاف رائے پایا گیا. سب سے نمایاں تو وہ جب سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہوا کرائسس ہوا جو کہ اب بھی جاری ہے اور دونوں ملک امریکہ کے بہت قریب سمجھے رہے ہیں اور ہیں، تو جب کہ ٹیلرسن صاحب نے یہ چاہا کہ اس میں جو ہے میانہ روی رکھی جائے، غیرت جانبداری رکھی جائے کیونکہ دونوں کے ساتھ بہت گہرے رشتے ہیں، ٹرمپ صاحب نے بہت کھل کے سعودی عرب کی سائیڈ لے لی. دوسرا یہ کہ جب ایران کے ساتھ یہ نیوکلیئر معاہدے کا معاملے میں ٹیلرسن صاحب ذرا زیادہ سیف گیم کھیلتے رہے جبکہ ٹرمپ اور دوسرے کچھ لوگ انتظامیہ میں ذرا زیادہ جارحانہ طور پہ ڈیل کرنا چاہتے تھے، اور اب جب کہ تو یہ اس قسم کی سو پالیسی کے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں شاید بجا نہ ہو پالیسی، کیونکہ جو مثالیں میں نے دی ہیں اس میں تو پالیسی کا بھی
ایشو تھا. جی اچھا جی، ایلان برمن صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ جو جیسا کہ آپ سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا
I think there were a lot of causes in no small part the disagreements over the opening to North
جیسا کہ آپ نے بھی کہا ڈاکٹر صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، گزشتہ ہفتے شمالی کوریا سے متعلق اور اس کے ساتھ ہونے والی بات چیت نے کافی کردار اس میں ادا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ صدر ہی ہیں جو پالیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کے پاس وزارت خارجہ کا عہدہ ہو اس کو اس پالیسی کو ترتیب دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے. مسٹر ٹیلرسن نے ایسا نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خصوصاً ایران اور عراق کے معاملات پر امریکی پالیسی تشکیل دینے میں مسٹر پومپیو ضرور مؤثر کارروائی کریں گے، کیونکہ ان معاملات میں نہ صرف مسٹر پومپیو کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے بلکہ وہ اس قسم کے معاملات پر کھل کر بات چیت بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مسٹر پومپیو جو سی آئی اے کے ہیڈ بھی رہے ہیں اور اب وزیر خارجہ بنیں گے، وہ ایک ڈپلومیٹک رول اس انداز میں پلے کر سکیں گے جیسے کہ ایک ڈپلومیٹ کر سکتا ہے؟
اس کا انحصار تو جناب اس پہ رہے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ ٹیلرسن کے جانے کی بھی ہے کہ ابھی تک یہ نہیں طے ہو سکا کہ اس ایڈمنسٹریشن میں خارجہ پالیسی کا پیوٹ کہاں پہ ہے. انتظامی حوالوں سے ہم ہونا ہمیں ہوتا تو عموماً یہ ہے کہ جو فورن سیکرٹری ہوتا ہے اور جو اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ کہنا چاہیے ہوتا ہے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ محور ہوتا ہے جب تمام تر پالیسی کے فائنلائزیشنز کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. ایک کیسنجر صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب وہ ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں تھے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے تو انہوں نے زیادہ کنٹرول لے لیا، لیکن اس کے بعد سے پھر کبھی ایسی بات نہیں ہوئی جب تک کہ ٹرمپ صاحب کی حکومت نہیں آئی. اب اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کافی طاقتور ابھرے ہیں، ساتھ یہ ہے کہ جیرڈ صاحب جو ان کے داماد بھی ہیں وہ بھی فورن پالیسی میں کافی پردہ سیمی پہ مداخلت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں کہ جو شخص سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو اس کو یہ نہ پتا ہو کہ بھئی آج کیا پالیسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا فیصلہ ہو رہا ہے اور کون اس کے اوپر سپوکس پرسن یا ڈپلومیٹ جا کے وزٹ کرے گا. تو اگر اس چیز کے اوپر ابھی بھی قابو نہ پایا گیا تو چاہے وہ پومپے صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں, جو کہ حالانکہ ان کی زیادہ ذہنی ہم آہنگی ہے ٹرمپ صاحب کی ورلڈ ویو کے ساتھ, لیکن دیکھیے پالیسی کے اندر جو بیوروکریٹک پروسیس ہوتا ہے پالیسی کے بننے کا اور پالیسی کے امپلیمنٹ ہونے کا, اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اینڈ ریزلٹ کے اوپر, اور خاص طور پہ کہ کون کاسٹ آف کیریکٹرز اس کو چیز کو آگے لے کے جائے گی. تو ٹرمپ صاحب کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کئی حوالوں سے ایک ہنگامی سی صورتحال میں ہی بنتی رہتی ہے پالیسی. تو جب اندرونی پالیسی میں تو یہ بات چل جاتی ہے کہ چلیے اس سے کچھ سیاسی مائلیج بھی مل جاتا ہے, لیکن جب فورن پالیسی کی بات ہو رہی ہو, جب دوسری دنیا کی نظریں آپ پہ ہوں, جب دوسرے دنیا کے مفادات انہوں نے اپنے پروٹیکٹ کرنے ہوں, تو یہ اہم ہو جاتا ہے کہ خاص طور پہ ایک سپر پاور ایک آواز سے, ایک لائن سے, ایک حوالے سے بات کرے. تو میں سمجھتا ہوں چیلنج اس وقت یہی ہوگا کہ آیا اس چیز کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اس تبدیلی کے بعد یا نہیں. اگر پھر بھی پالیسی ڈسکشنز, پالیسی ڈیسیجنز اور پالیسی امپلیمنٹیشن مختلف لوگ مختلف دفتروں میں بیٹھ کے کرتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہلکا جھول ہے پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں وہ شاید جاری رہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود آپ کا. اور ہم گفتگو کر رہے تھے ریکس ٹیلر صاحب کے فائر کیے جانے کے بارے میں. سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے بہت سارے سننے والے اس وقت تو فیس بک پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے ہمارے پروگراموں کو سراہ رہے ہیں. یہ ایک دو نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس وقت تو فیس بک پر ہیں. روہتش مندن صاحب ہیں اور رویندر بستا صاحب ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہ پٹھان کوٹ میں ہیں اور جیل میں ہیں, وہاں یہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں. تو بھائی آپ بتائیے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, تاکہ ہم آئندہ پروگراموں میں اپنے سننے والوں کی پسند کا بھی خیال رکھ سکیں. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس اس وقت ایک غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچے ہیں, اور وہاں پر وہ راستے میں انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان میں کامیابی اب بھی ممکن ہے. انہوں نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کامیابی میدان جنگ ہی میں ملے, بلکہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مصالحت میں سہولت کاری سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر اسحاق خٹک صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے خٹک صاحب کہ اس دورے کا جو غیر اعلانیہ دورہ ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ متوقع ہے فیوچر میں, بہت نیئر فیوچر میں؟
جو یہ مٹر صاحب کا دورہ ہے, اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟
جی,
ابھی جو اس وقت ہو رہا ہے.
جی
دیکھیں, امیڈیٹ تو جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اس میں, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریسنٹلی طالبان نے ڈائریکٹ ٹاکس کے بارے میں, یا جو بات چیت انہوں نے امریکن کے کہا تھا کہ جی ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کریں, اس سے پہلے بھی خیر انہوں نے اس قسم کے اشارے بھی دیے تھے, بلکہ بات کرنے کی عندیہ بھی دیا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. امریکن کی طرف سے اس وقت بھی ریفیوزل ہوا تھا, اور آج بھی ان کی طرف سے منفی میں جواب آیا. وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ افغان گورنمنٹ, جس کو لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھا جاتا ہے, ان کے ساتھ پہلے بات چیت کریں. ایک تو یہ ہے جس کے اوپر شاید کوئی ڈسکشن ہو. دوسری جو امپورٹنٹ ڈسکشن جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہونی چاہیے آپس میں افغان کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, کہ جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر, ایک سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہیں, یہ ہے جس کے اوپر ایک فیصلہ آ جانا چاہیے. اور اگر طالبان کو ایک سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے افغانستان میں, تو شاید نہیں بلکہ یقیناً میں کہوں گا کہ بات چیت کے جو دروازے ہیں وہ کھل سکتے ہیں آپس میں. اس لیے کہ جب تک آپ طالبان کو صرف ایک ٹیررسٹ فورس کے طور پر یا ایک ملٹنٹ باڈی کے طور پر دیکھیں گے, تو بات چیت کے جو دروازے ہوتے ہیں یا بات چیت کے جو رستے ہوتے ہیں وہ تقریباً بند ہوتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں, جو کہ طالبان میرے خیال میں ایک سیاسی قوت کے طور پر رہے ہیں. ہاں ان کا ملٹنٹ ونگ بھی ہے اور ملٹنسی زیادہ تر ان کے قدم طریقہ کار میں رہی ہے یا ان کے افغانستان کے اندر پریزنس میں رہی ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی فیصلہ یہ آپس میں شاید کریں اور واپس جا کر امریکن پریزیڈنٹ کو شاید یہ بتانا پڑے کہ آپ کو طالبان کو ایز ایک سیاسی قوت ایکسیپٹ کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں پیس کی طرف بڑھا جا سکے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے مزمل شنواری صاحب نے, جو کہ ایڈوائزر ہیں عبداللہ عبداللہ صاحب کے, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں. شنواری صاحب یہ فرمائیے کہ جم میٹس اس وقت تو دورہ کر رہے ہیں کابل کا, جو کہ امریکہ کے وزیر دفاع ہیں, اور یہاں کابل افغان واشنگٹن میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ کچھ دیر پہلے جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ریکس ٹیلرسن نے ان کو فائر کر دیا ہے پریسیڈنٹ ٹرمپ نے, اور ان کے جگہ سی آئی اے کے جو چیف ہیں جارج پومپیو ان کو وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جم میٹس کا جو دورہ ہے وہ کوئی نئی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے؟
شکریہ. یہ دورہ تھا بہت اہم تھا افغانستان کے لیے, اسپیشلی کابل کانفرنس میں جب پریزیڈنٹ غنی نے اوپن آفر دیا طالبان کو کہ آپ ایسا پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ بات کرو اور بلاک ہے بشک ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں تو یس گورنمنٹ کے اسی ٹائم پر بھی سپورٹ میسج آیا تھا کہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا تھا کہ افغانستان پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ انیشیٹو اس کو فلی وہ سپورٹ کرتے اور انکریج کرتے طالبان کو کہ وہ آئے اور افغانستان گورنمنٹ سے بات کرے. تو اس کے ساتھ جو یو ایس کا پریزنس ہے افغانستان اور ٹیررزم کے خلاف جنگ میں افغانستان کا ساتھ دینا, یہ اور جو بہت سارے انٹرنل مسائل افغانستان کا پیش کر رہا ہے, لیکن مین جو میسج اس میں یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ پیس نیگوشیشن ہو, اس میں یہ اس کا سپورٹ اور ان لوگوں کا جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ اہم ہے. افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہوئی اور اس کے ساتھ افغانستان گورنمنٹ کی اشورنس دی گئی کہ یہ اس ول سپورٹ ہے جو بھی انیشیٹو ہو افغان گورنمنٹ کا پیس اینڈ ریکنسیلیشن میں اس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ جو ریفیوجیز افغان ریفیوجیز کا مسئلہ تھا اس پر بھی بات ہوئی کہ اس کا جو والنٹری ریپیٹریشن جو ہے پاکستان سے, اور دوسری بات جو افغان حکومت کی حکمت عملی اس میں ہوگا کہ دو سال آئندہ دو سال میں جو سارے ریفیوجیز پاکستان سے آئے افغانستان یہاں پر سیٹل ہو جائے. کاؤنٹر ٹیررزم پر بات ہوئی, کاؤنٹر نارکوٹکس پر بات ہوئی, تو یہی مسائل ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ اور مہم جو افغان حکومت کے لیے تھی اور افغانستان کے لوگوں کے لیے تھی یہی ہے کہ جو پیس ریکنسیلیشن کا جو نیا آفر پریزیڈنٹ غنی نے دیا تھا اس کو ان لوگوں نے فلی سپورٹ کیا. اب بات اس پر آتا ہے کہ واشنگٹن میں جو تبدیلی آ گئی ہے اور جو ملٹری جو ملٹری کی جو لوگ تھے اس کو زیادہ امپاور کیا, تو اس سے یہ بات چلتا ہے کہ یہ جو ان کا جو اسٹریٹجی ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ لوگ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر کوئی آئی ایس ایف کے ساتھ فائٹنگ ہو یا طالبان جو پیس کے لیے نہیں جاتے اس کے اگینسٹ ہو یا جو اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے, تو ان لوگوں نے کلیئر آپشن اب ظاہر کرنا ہے میرے خیال سے, یا بات کرے اور یا ریڈی ہو جائے کہ ان لوگوں کو ٹیکل ڈاؤن کرے. تو اس پر افغانستان کے لیے میرے خیال سے یہ وزٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یو ایس کا جو پالیسی ہے براڈر پالیسی اس پر کیا نکلتا ہے. لیکن یہ جب آیا تھا تو اسی میں کچھ کتاب آیا تھا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں پیس اینڈ ریکنسیلیشن میں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریجنل سولوشن جو ہے اب قریب ہے؟
ہم یہی دیکھتے ہیں کیونکہ جو اس مرتبہ افغان گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے اس میں, ریجنل جو پاور ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی افغانستان پریزیڈنٹ غنی نے جو کابل کا جو میٹنگ تھا تو اس میں کلیئر کر دیا کہ ہم دے دیے کہ پاکستان سے بات کرے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ولنگنس ہے. وہاں پر تھوڑی سی پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ایک پرابلم ہے, لیکن جو ملٹری ان کے ساتھ ہے وہ سارے ریڈی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات کرے. تو اس پر جو پاکستان کی بھی کانسنسس ہے پیس ٹاکس پر, افغانستان میں نرمی دکھائی ہے اور انٹرنیشنل سپورٹ ہے, تو اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ پازیٹیو
بہت شکریہ شنواری صاحب، اور بہت شکریہ جناب خٹک صاحب، آپ دونوں صاحبان کا. اب ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دو اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے. بریگیڈیئر عمران ملک کو دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے ایک بریک.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. اور سامعین، اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے بارے میں ہے. اپنے پاکستان کے دورے میں انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران یہ بات کہی ہے کہ داعش کے نظریے کو تاحال شکست نہیں ہوئی ہے. اس بارے میں ایک مختصر رپورٹ، جس کے بعد ہم بریگیڈیئر عمران ملک سے گفتگو کریں گے.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں جہاں دو طرفہ اقتصادی روابط کے فروغ پر بات کی، وہیں پڑوسی ملک افغانستان میں امن و سلامتی کی صورتحال بھی زیر غور آئی. وزیر خارجہ جواد ظریف نے پیر کی شام اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک تقریب سے خطاب کے بعد سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں داعش کی موجودگی تمام ہی ممالک کے لیے خطرہ ہے.
is a threat to all of us. Unfortunately, Daesh was defeated territorially in Iraq, but the ideology was not defeated.
انہوں نے کہا کہ داعش کو عراق میں زمینی شکست تو ہوئی، لیکن بدقسمتی سے اس کے نظریے اور نیٹ ورک کو شکست نہیں ہوئی. جواد ظریف نے کہا کہ افغانستان میں داعش اور طالبان میں ایک مقابلہ نظر آتا ہے کہ کون زیادہ تشدد کرتا ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ جمعے کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ پڑوسی ملک افغانستان میں داعش کی موجودگی ایک خطرہ ہے.
داعش ختم نہیں ہوئی، داعش نے صرف اپنا پتہ تبدیل کر لیا ہے، وہ عراق سے اپنا پتہ تبدیل کر کے جو ہے وہ افغانستان میں آ گئے.
ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کے موقع پر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کابل حکومت سے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی.
جی بریگیڈیئر ملک، یہ بتائیے کہ فٹ پرنٹس جو ہیں داعش کے وہ تو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، خالی افغانستان میں ہی تو نہیں ہے. تو کس طرح سے آپ افغانستان کے ریجنل پیس کی بات کرتے ہیں جب اتنی بڑی ٹیررسٹ قوت وہاں موجود ہے؟
جاوید صاحب بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا، آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. داعش جو ہے یہ ابھی اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں، اور لیوانٹ میں یعنی کہ عراق اور سیریا کے علاقے سے شکست کھانے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو افغانستان اور پاکستان کا علاقہ جو ہے جس کو وہ خراسان کہتے ہیں اس میں اپنے پاؤں جما رہے ہیں، اور بہت حد تک ان کے پاؤں جم بھی چکے ہیں، خاص طور پر مشرقی افغانستان کی مشرقی پروونسز میں جن میں خوست اور پکتیا اور پکتکا اور ننگرہار جو کہ بالکل پاکستان کے بارڈر سے ہیں یہ شامل ہیں. اب رہا بات آپ کی جو آپ نے کی کہ کیا پاکستان میں بھی ان کے اثرات موجود ہیں، تو وہ یقیناً ہیں، ان کے سلیپر سیلز یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ وقت پڑنے پر جب بھی وہاں سے ان کو کوئی انسٹرکشن ملتی ہیں یا وہاں سے ان کے کوئی ٹیررسٹ یا سوسائڈ بامبرز آتے ہیں تو یہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو فائنانس کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، ہر قسم کی ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں. اور اس کے خلاف پاکستان جو ہے وہ ایک آپریشن رد الفساد، خاص طور پر آپریشن اسی لیے لانچ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ان کے سلیپر سیلز ہیں یا جتنے بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز اور کولیبوریٹرز ہیں ان کا کلا کما کیا جائے، اور یہ کنیکشن جو ہے، یہ لنکیج جو ہے ان کے آئی ایس کے بیچ میں اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے بیچ میں، اس کنیکشن کو، اس کنیکٹ کو توڑا جائے. اور کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، مگر آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مکمل طور پر یہ سیٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی بریگیڈ ملک جی، میں یہاں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جب آپ بات کرتے ہیں نظریے کی، داعش کا نظریہ، داعش کا نظریہ جو وہ کہتے ہیں وہ تو اسلامی نظریہ ہے، تو اس نظریے کو شکست دینے سے کیا آپ داعش کے وجود کو ختم کر دیں گے؟ اس لیے کہ اسلامی نظریات کے پرچار کرنے والی تو اور بہت ساری دہشت گرد جماعتیں بھی ہیں.
جی دیکھیے جامعہ صاحب, میرے خیال میں ان کا جو آئیڈیالوجی جو ہے ان کی وہ بیس کرتی ہے خلافت کے آئیڈیا کے اوپر. یہ جب سیریا اور عراق میں جب یہ اس نے جنم لیا اس تحریک نے, تو یہ وہاں پہ خلافت کا انہوں نے جو خراسان میں بھی آنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خراسان جو ہے یہ ایک وہ سیٹ ہے کیلیفیٹ کی جہاں پہ خلافت قائم ہوگی, اور افغانستان اور پاکستان کا وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر زیادہ تر میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ کنزرویٹو ہیں اور یہ زیادہ لبرل مسلم نہیں ہیں ان کے خیال میں, مگر جن علاقوں میں کنزرویٹو مسلمان ان کو ملتے ہیں جو کہ پاکستان کے کیری کا علاقہ زیادہ تر ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, اس علاقوں میں ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ضرور مل رہی ہے. اسی طرح سے افغانستان میں ان کے جو انگورنڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ٹرائبز زیادہ ہیں وہاں پر بھی ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ضرور ملے گی. تو یہ پاکستان کے اور افغانستان کے مسلمانوں کی کنزرویٹزم جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے اور خلافت کا ایک قسم کا سمجھے علم بلند کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں.
اچھا, اسی تسلسل میں جو ایرانی وزیر خارجہ انہوں نے افغانستان کے حل کے بارے میں پاکستانی عہدیداروں سے اور لیڈروں سے بات چیت کی ہے, ظاہر ہے کہ ایران بھی ایک ریجنل قوت ہے اور وہ اسی ریجن میں ہے جہاں پر افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان میں دہشت گردی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریجنل قوتیں ہیں وہ افغانستان کے حل کے لیے اپنا فعال رول پلے کر رہی ہیں واقعی, یا یہ کہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں؟
جعفر صاحب, میرے خیال میں یہاں پر ایک بات طے ہے اور سب اس بات سے متفق ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک ریجنل سولوشن کے تحت ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. مگر اب جتنے بھی ہم نے کوششیں کی ہیں وہ سب کے سب کامیاب نہیں ہوئی ہیں. بائی لیٹرلی دو طرفہ تعلقات پاکستان اور افغانستان نے کوشش کی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. ٹرائی لیٹرل فورم دو ٹرائی کیے گئے, جس میں ایک یو ایس پاکستان اور افغانستان کا ٹرائی لیٹرل فورم ہے اور ایک چائنا پاکستان اور افغانستان کا ہے, یہ دونوں بھی ناکام رہے ہیں. پھر ایک کوآرڈینیٹر کوآرڈینیشن گروپ تھا جس میں چار ممالک شامل تھے, یو ایس, چائنا, پاکستان اور افغانستان, یہ بھی کسی بھی حد تک کامیاب نہیں ہوا. پھر رشیا نے ایک ملٹی لیٹرل فورم بنایا جس کے اندر رشیا, چائنا, افغانستان, ایران, پاکستان اور ہندوستان بھی شامل تھے, وہ بھی کہیں تک نہیں پہنچ سکا. تو جتنے بھی بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, کوارڈی لیٹرل, ملٹی لیٹرل فورم ہم نے ٹرائی کیے ہیں وہ سب کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں اپنی جو اپروچ ہے اس میں تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے, اور کیوں نہیں ہم ایک یونائٹیڈ نیشنز کو اس کے اندر انوالو کرتے, ریجنل اپروچ ہی رہے اور یو این جو ہے وہ ایک سالس کا کردار ادا کرے جو کہ طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے بیچ میں اور امریکہ کے ان تینوں کے بیچ میں ایک سالس کا کردار ادا کرے, اور باقی ریجنل کنٹریز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے, اور اس کام کے لیے میرے حال میں جیسے P5+1 نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اپروچ کر کے اس کو ریزالو کیا تھا, یہ معاملہ بھی اس طرح سے ریزالو ہو سکتا ہے. یو این جو کام یہاں پہ کر سکتا ہے وہ انڈائریکٹ نیگوسیشن میں ان کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے درمیان ایک انڈائریکٹ نیگوشیٹر کا, آربیٹریٹر کا کام کرے, اور یہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی ہیں, اور یو این جو ہے پہلے طالبان سے بات سنے, ان کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے پاس لے کر جائے, وہ ان کا جواب دیں, اور اس طرح سے ایک وہ گو بٹوین کا کام کر کے اس معاملے کو ریزالو کر سکتے ہیں. مگر اب یہ تمام کام جو ہیں یہ امریکہ جب تک نہیں چاہے گا یہ کام نہیں ہو سکتا.
اچھا نہیں, جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اس میں جو مین پارٹی ہے وہ طالبان ہے, افغان طالبان, جب تک وہ کسی مسئلے پر کسی حل پر رضامند نہیں ہوں گے, امریکہ, افغانستان, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا سب مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز وہ تو جاری رہیں گی, ان کو کس طرح سے کنوینس کیا جا سکتا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے؟
جیسا میں ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیے طالبان چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ بات کریں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ, وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. اب یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ چاہتا ہے کہ طالبان نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کر اپنے معاملات کو ریزالو کرے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اتنے ایکسٹریم پوزیشنز لیے ہوئے ہیں, تو ایک یو این کا ایک کوئی آفس, کوئی ایک ان کا اسپیشل ریپرزینٹیو, کوئی ایک اتھارٹی ان کی آئے بیچ میں جو انڈائریکٹ ٹاکس ان کی اسٹارٹ کروائے, طالبان یو این سے بات کریں اور یو این پھر جا کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ سے بات کرے اور یہ گو بٹوین بن کے انڈائریکٹلی ان کا رابطہ قائم کرے, تو دونوں کی بات رہ جائے گی کہ طالبان جو ہے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتا سکے گی. تو یہ ایک طریقہ میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ جس سے ان کا رابطہ آپس میں قائم ہو جائے. جب رابطہ قائم ہو جائے تو اس کے بعد پاکستان اور ایران اور چائنا اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلک میں جو افغانستان کے جو جن کے ساتھ بارڈر ملتے ہیں, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمینستان, یہ کنٹریز بیچ میں آ سکتی ہیں اور ایک ریجنل سولوشن نکالا جا سکتا ہے. میرے خیال میں چونکہ ہم ابھی تمام وہ فورمز ٹرائی کر چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں, تو شاید اب یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے,
ایک آخری طریقہ ہو سکتا ہے. بریکر صاحب, قبل اس کے ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں, ہمارے کچھ کالرس ہیں اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ ہم فیس بک پر لائیو ہیں اور لوگ ہمیں فیس بک پر کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں. ملک سرفراز صاحب نے ہمیں ہلو کہا ہے, ہم بھی جواباً ان کو ہلو ہی کہہ سکتے ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر سکتے ہیں. اور بھی کئی ہمارے سننے والے اس وقت تو فیس بک پر موجود ہیں. اور اس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ محمد طارق چغتائی صاحب ہے قصور سے. جی طارق چغتائی صاحب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب, میرا نام بریگیڈیئر صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ داعش, طالبان اور آئی ایس ایس سی یہ وہ باغی گروہ ہیں اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ پہ اٹیک کا بھی منصوبہ بنایا اور دھمکی بھی دی. اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی سے ان کا تعلق ہے, تو میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے, کیا مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ ان کا کہاں سے بھائی اسلام سے تعلق ہوا, نہ ان کی آئیڈیالوجی, یہ نہ ان کا مذہب ہے نہ یہ دین ہے.
جی سنیے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے سنا سوال. جی بریگیڈیئر ملک
بات سنیے جی, اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا اسلام یا اسلام کے پرچار سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, ان کے اپنے پولیٹیکل ایمز ہیں, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. اور اگر یہ خراسان میں اپنا کیلیفیٹ بھی اگر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, مقاصد کیا ہیں؟ وہ اسلام کی ترویج نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ان کا تعلق جینوئن اسلام کے ساتھ نہیں ہے, یہ ان کے اور کوئی عزائم ہیں.
اچھا ہمارے ایک اور کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب.
جی جعفری صاحب, اصل میں بات جو ہے افغان طالبان ایک حقیقت ہے, وہ ایک نظریہ بھی بن چکا ہے اور ایک تحریک بھی بن چکی ہے. جہاں تک داعش کی بات ہے, القاعدہ کی بات ہے, آئی ایس ایس کی بات ہے یا خلافت کے نظام کے قیام کی بات ہے, یہ ایک انجینئرڈ پروگرام ہے جو یہود و حنود اور صہیونی استعماری قوت امریکہ انہوں نے یہ بنائی ہے اور ان کو اسلام پوبیا ہو گیا ہے. یہ ان مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. خالصتان سے اٹھنے والی تحریک کے بارے میں اسرائیل کہتے ہیں کہ اس میں ہماری تباہی ہے.
جی
افغانستان میں بانے بنا.
ذرا مختصر کیجیے لیاقت الملک صاحب, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اچھا شاہ محمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. شاہ محمد صاحب جی فرمائیے.
میرا سب یہ سوال ہے, یہ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھے کہ طالبان اور داعش بدا یا ایک ہی چیز بیس بدلا کر نام بدلاتے ہیں؟ یہی سوال ہے بریگیڈیئر صاحب سے. نام مطلب طالبان جدا ہے, داعش جدا ہے.
آپ نے ان کا سوال سمجھا بریگیڈیئر ملک؟
جی جی یہ بالکل جدا لوگ ہیں. افغان طالبان جو ہیں وہ بنیادی طور پر افغانی ہیں جو کہ اپنے ملک میں جو آکوپیشن فورسز ہیں یا جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں. جبکہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ تو ان کی بنیادی ان کی خواہش یہ ہے یا کوشش یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام قائم کریں اور اس خلافت کے نظام کے اوپر پوری مسلم امہ ان کے ساتھ مل جائے.
اچھا ہمارے مختلف فورسز ہیں. ایک آخری کالر ہے ہمارے مرید خان صاحب میاں والی سے. جی مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب. افغانستان افغانیوں کا ہے جناب, افغانستان افغانیوں کے حوالے کر دیے جائے, وہ جان کر کام جانے, ان کے فیصلے 12,000 میل سے امریکہ کرتا ہے, یہ پھر کیسے انصاف ہے جناب؟ میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو سیاستدانوں نے جمہوریت کو منہ کالا کیا ہے, یہ سینٹ میں یہ جو گھوڑے بکیاں ہیں, یہ ہمارے کیا فیصلے کریں گے؟ یہ تو منڈی لگ گئی ہے، یہ عوام بھی کل ووٹ۔
بہت شکریہ مرید خان صاحب، اور آپ سامعین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ یہ سویڈن کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے یہ ایک خبر دی ہے کہ چین پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، تقریباً 35% اسلحہ اس کا جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر ملک، ابھی تک تو یہ صورتحال تھی کہ امریکہ پاکستان کو اسلحہ سپلائی کرنے والا تقریباً سب سے بڑا ملک تھا، اب یہ صورتحال میں تبدیلی، دونوں ملکوں کے تعلقات میں خرابی، یا ان دونوں ملکوں چین اور پاکستان کے درمیان زیادہ بہتر تعلقات کی بنا پر آئی ہے؟
دیکھیے جعفری صاحب، یہاں پر بات اشاری ہے کہ اس وقت، فی الوقت امریکہ کے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈائیورج کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے اوپر اکنامک اور ملٹری ایڈ بند کر دی ہے اور سینکشن بھی لگا رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور چائنا کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ بہت حد تک، بلکہ کیا ہمیشہ سے ہی کنورج کرتے رہے ہیں۔ اب آپ نے بات کی کہ پاکستان کو جو چائنا کے ایکسپورٹس جو ہیں آرمز کی، 35% وہ پاکستان میں جا رہے ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ 70% ابھی وہ چائنا سے آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چائنا اور ساری دنیا، پاکستان میں بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پاکستان کی سینٹر آف گریویٹی ہیں، وہ منبع ہے اس پاکستان کی قوت کا، اور اس مین فورس کو کبھی بھی پاکستان یا اس کے جو اسٹریٹجک الائز ہیں وہ اس کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اب چائنا کی کمپلشنز کیا ہیں پاکستان کو یہ تمام اسلحہ فراہم کرنے کی اور سپورٹ کرنے کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، جس کے تحت چائنا پاکستان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائی کی طرح رکھتا ہے اس علاقے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک میں چائنا 50 to 60 billion dollars انویسٹ کر رہا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو سیکور کرنے کے لیے کون سی قوت ہے پاکستان میں جو اس کی مدد کر سکتی ہے؟ وہ افواج ہیں، اور ان افواج کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے چائنا پاکستان کی افواج کو یہ تمام جتنی بھی اس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے اور جو آرمز ہیں وہ پرووائڈ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی خدمت جو انڈائریکٹ کر رہا ہے چائنا کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کی وجہ سے ہندوستان کی تقریباً 80 to 90% افواج جو ہیں وہ یا تو پاکستان کے خلاف ڈپلائڈ ہیں یا پاکستان کے خلاف پوائزڈ ہیں، مطلب یا ان کا رجحان انکلیشن پاکستان کی طرف ہے، 80 to 90% انڈین آرم فورسز۔ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ یہ افواج جو ہیں یہ انڈیا کو اویلیبل نہیں ہے کہ چائنا کے خلاف استعمال کر سکیں، ون، اور دوسرا یہ انڈیا کو اویلیبل نہیں ہے کہ یہ امریکن انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یا پرسو کرنے کے لیے استعمال کی جائیں۔ تو اگر وہ یہاں سے اپنی فورسز پول آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ڈومینیشن ہے ایک قسم کی، یا وہ اپنے ڈومینیشن ایک مینٹین کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بہت بڑا ایک قدغن لگتا ہے۔
اچھا
اس کے بعد جی ایک میں بات آپ سے اور میں کر دوں کہ اگر آئندہ کسی ایک سٹیج میں پاکستان اور چائنا دفاعی معاہدے میں آتے ہیں اور دونوں فورسز نے ایک ساتھ کام کرنا ہو تو یہ سیم اکوپمنٹ جو ہے یا سیم ٹیکنالوجی جو ہے ان دونوں کو آپس میں کام کرنے میں بہت مدد کر سکتی ہے۔
میرے پاس 30-35 seconds ہیں، ایک سوال کا میرے جواب دیجیے کہ پاکستان اپنی ضرورت کے ہتھیار خود بھی تو تیار کرتا ہے اور خاصی حد تک تیار کرتا ہے، بلکہ اطلاع تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، تو پھر ان کو ضرورت کیا ہے لینے کی؟
دیکھیں پاکستان کو تو ہتھیار، اگر ایسی بات ہے تو پھر امریکہ سے بھی نہیں لینے چاہیے، مگر جو ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں، جو فورس ملٹی پلائرز ہیں، وہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی ایک بھی ضرورت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں مینٹین کرنا ہے کہ ہندوستان کی افواج کو جو ہے ان کو کوئی بہت زیادہ ڈومینیشن یا بہت ہی ڈیسائسو سپیریورٹی حاصل ہو جائے۔ تو ایک قسم کا عام ریس ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، مگر فیکچولی تو عام ریس ہے، اور پاکستان نہ صرف یہ ہے کہ اس کو ایسی ٹیکنالوجیز اور عام چاہیے جو کہ ورلڈ وار آن ٹیرر کے خلاف استعمال ہوں، بلکہ ایسی ٹیکنالوجیز بھی جو چاہیے جو کہ ہندوستان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہے، اور اگر پاکستان اور ہندوستان کی کنونشنل فورسز میں بہت زیادہ گیپ ہو گیا تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پاکستان کا انحصار اپنے نیوکلیئر ویپنز کے اوپر اور نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گا، جو کہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پاکستان کو جو کنونشنل ٹیکنالوجی مل رہی ہے اور کنونشنل جو ہتھیار مل رہے ہیں اس کو آنے دینا چاہیے, اور امریکہ کو بھی یہ سوچ کر
مناسب ہے
جو قتل ہے وہ ختم کرنی چاہیے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر ملک, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلروخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.